இருபது நாளாக எங்களுக்கு பேசலாம். ஆசிரியர் மஸ்ஜித் और पाबंदी अवकात के साथ नमाजी पढ़ने वाले कामयाब व कामरान हैं, इसका फैसला कुरान ने कर दिया है। तज़किया नफ्स कैसे हासिल होता है? मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि आप खूब खूब रब का जिक्र करें, कलमा तैयबा का विर्द जारी रखें, तिलावत कुरान करें। तो तिलावत कुरान करने से, कलमा तैयबा का विर्द जारी रखने से, अल्लाह का जिक्र करने से तज़किया कल्ब हासिल होता है और दिल की गंदगी दूर होती जाती है और दिल में जो मैल कुचैल गुनाहों का है वो मैल कुचैल दूर हो जाता है और दिल बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, रोशन व ताबनाक हो जाता है। और जब दिल रोशन व ताबनाक हो जाता है तो ऐसा इंसान रहमत खुदाबंदी का मुस्तैद होता है। ऐसे इंसान को हुजूर सबरे कायनात सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का फैज़ नसीब होता है। इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कलमे तैयबा का विर्द। एक हदीस पाक है, हदीस कुदसी, बड़ी अजीम शान हदीस जिसको फतावे रिजविया में भी आला हज़रत ने रिवायत किया है और इसकी सनद में अनीस हदीस पाक को रवायत करने वाले जितने हजरात हैं सब आइम्मा इकराम हैं, अहले बैत इकराम हैं। चुनांचे हज़रत इमाम अली रज़ा रवायत करते हैं कि मुझसे मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मूसा कासिम ने रवायत किया, वो फरमाते हैं मुझसे मेरे वालिद मोहतरम हज़रत इमाम जाफर सादिक ने रवायत किया, वो फरमाते हैं मुझसे मेरे वालिद मोहतरम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर ने रवायत किया, वो फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद मोहतरम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रवायत किया, और वो कहते हैं मुझसे मेरे वालिद मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत किया, वो फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद मोहतरम अली शेरी खुदा मौला कायनात ने रवायत किया है। अली मौला कायनात रवायत करते हैं समीअतु हबीबी व क़ुर्रत अयनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अपने महबूब और अपनी आँखों की ठंडक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। समीअतु जिब्रील अलैहिस्सलाम यक़ूल, हुज़ूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए कहते हुए सुना कि समीअतु, मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को फरमाते हुए सुना। तो ये हदीस कुदसी जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आते, फिर हुजूर हम सबको हम सब तक ये हदीस पहुँचाते हैं। जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा कलमा मुराद है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा तैयबा मेरा किला है। पहले ज़माने में बड़े बड़े किले तामीर किए जाते थे, बड़े मजबूत बुलंद बाला किले होते थे, किले के अंदर पहुँच जाना ये अमान की अलामत होती थी, जो किले के अंदर पहुँच जाता था उसको कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुँचा पाता था। तो हमने जिब्रील अमीन फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, फमन ताला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल हिस्नी, तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया मेरे किले में दाखिल हो गया, अमन दखल हिस्नी अमीन मिन अज़ाबी, और जिस जो मेरे किले में दाखिल हो गया मेरे अज़ाब से महफूज़ महमूद हो गया। तो जो शख्स कलमा तैयबा का विर्द जारी रखता है, कलमा तैयबा पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से महफूज़ मामून हो जाता है, मजबूत किले में दाखिल हो जाता है। एक हदीस पाक में और आया है, बुखारी मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस भी हदीस कुदसी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है कि अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ, इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और यकीन रखें कि मेरा परवरदिगार बहुत मेहरबान है, मेरे माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान है, वो मेरे गुनाहों को ज़रूर माफ़ करेगा। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ, वादा माहू इदा ज़करनी, और जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है तो मेरी रहमत उसके साथ होती है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वइन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, अगर मेरा बंदा अपने दिल में मेरा जिक्र करता है तो मैं इसी तरह उसका जिक्र करता हूँ, वइन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतुहु फ़ी मलाइन खैरिन मिन्हु, और अगर मेरा बंदा जमात में लोगों के सामने मेरा जिक्र करता है तो मैं उससे बेहतर जमात के सामने उसका जिक्र करता हूँ। یعنی میرا بندہ جب میرے بندوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي مَاشِيًا أَتَيْتُ هَرْوَلًا أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللہ نے مزید فرمایا کہ اگر میرا بندہ ایک بارش کے برابر مجھ سے قریب ہوتا ہے اور میری بارگاہ میں آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ کے برابر اس سے قریب ہو جاتی ہے, اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ کے برابر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت ایک قدم کے برابر اس سے قریب ہو جاتی ہے, اور اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں پیدل چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس تک پہنچ جایا کرتی ہے. تو بندے اگر آگے بڑھتے ہیں تو وہ رحمت خداوندی کے مستحق ہو جاتے ہیں, تزکیہ قلبی بھی حاصل ہوتا ہے, دل کو صفائی بھی حاصل ہو جاتی ہے, اور ایمان میں کمال ہی پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, کہ مومنین تو وہی ہیں. اللہ فرماتا ہے صرف الفاظ کے اندر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, مومنین تو وہی ہیں, اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور مومن تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور مومن تو وہی ہیں جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن کی اشاعت ہوتی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ راہ خدا میں یعنی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں, اولئک لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق کریم, یہی وہ لوگ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں مرتبے ملتے ہیں اور ان کو پاکیزہ رزق نصیب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ پانچ صفات ایسی ہیں جن کے اندر یہ پانچ اوصاف پا لیے جائیں تو مومن قابل ہے, وہی حقیقت میں مسلمان کہے جانے کے حقدار ہیں. ایک تو وہ کہ جب خدا کا ذکر ہو تو دل میں خوف پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا روح اس کی دہشت اس کی حیبت پیدا ہو جائے, اور جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں اور اضافہ ہو جائے, اور جو لوگ اللہ پر توکل کرے نمازیں قائم کریں زکوٰۃ خرچ زکوٰۃ دیں تو اللہ فرماتا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ حقیقت میں مسلمان ہیں, یہی لوگ صاحبان ایمان کہے جانے کے حقدار ہیں. تو یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان خوب خوب اللہ کا ذکر کرتا ہے, فکر میں رہتا ہے, دلائل قدرت میں غور کرتا ہے, تلاوت قرآن کرتا ہے, اوراد و وظائف پڑھتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے, تو خود بخود جب تزکیہ قلب حاصل ہوتا رہتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد جب بھی خدا کا ذکر ہوگا اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا, دہشت پیدا ہوگی, اور جب خوف اور دہشت پیدا ہوگی تو انسان ہر وقت توبہ کرے گا, ہر وقت استغفار کرے گا, ہر وقت یہ ارادہ یہ تہیا کرے گا کہ ہم آئندہ کبھی گناہوں سے قریب نہیں جائیں گے, گناہ ہو بھی جائے گا تو فوراً وہ توبہ کرے گا, فوراً وہ استغفار پڑھتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ کیفیت جو پیدا ہوتی ہے یہ ذکر خدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اب ذکر خدا کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے کس قدر عظمتوں کے حامل ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے معراج کی رات ایک سمندر دیکھا, شب معراج میں ایک سمندر دیکھا, بہت بڑا سمندر جس کی انتہا جس کی حد اللہ رب العزت ہی جانتا ہے, اور میں نے اس سمندر کے کنارے ایک پرندہ دیکھا جو ایک فرشتہ تھا پرندے کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. حضور نے قصہ بیان فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک سمندر دیکھا, اس کے کنارے ایک پرندہ دیکھا جو در حقیقت فرشتہ تھا اور پرندے کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا اس کے 70,000 نورانی پر تھے, 70,000 نورانی پر اس پرندے کے اندر تھے. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو پھر وہ پرندہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے, وہ حرکت کرتا ہے, اور پھر جب بندہ مومن الحمدللہ پڑھتا ہے تو اپنے پروں کو کھول لیتا ہے, اور پھر جب بندہ مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پرندہ اڑتا ہے, اور بندہ مومن جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پرندہ اسی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے, اور جب بندہ مومن لا الہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو پرندہ باہر نکلتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، 70,000 نورانی پر ہیں اور ہر پر سے اللہ رب العزت 70,000 قطرے گرتے ہیں، پانی کی بوندیں گرتی ہیں، ایک ایک پر سے 70,000 بوندیں گرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی قدرت سے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں یہ سارے فرشتے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور صبح قیامت تک اس تسبیح پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے میں ہم غور کر لیں تو اس میں یہ تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، توحید بھی ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، تو ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ کہا آپ نے تو گویا کہ آپ نے یوں کہا ہے، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، تیری ذات ہر عیب سے منزہ ہے، والحمدللہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا صرف تیرے ہی لیے ہے۔ کائنات میں جو بھی تیری تعریف کر رہا ہے وہ تو تیرے لیے ہے ہی، اور کائنات میں تعریف کرنے والا جس کی بھی تعریف کر رہا ہے وہ در حقیقت تیرے ہی تعریف ہے۔ الحمدللہ، ساری خوبیاں، ساری تعریف، ساری حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ چاند سورج، یہ زمین و آسمان، یہ بت، یہ شجر و حجر، یہ سمندر، جن کی بھی پوجا کی جا رہی ہے وہ سارے خدا نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، معبود حقیقی صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس وقت اللہ اکبر، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی برتر ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت یہ صرف اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہے۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے، توحید کا اقرار بھی ہو رہا ہے، کلمہ پاک کا ورد بھی ہو رہا ہے، اور حمد و ثنا بھی بیان کی جا رہی ہے۔ تو کتنی عظمتوں والا ہے کلمہ، اس کا ورد جاری رکھیں گے انشاءاللہ، جب کثرت کے ساتھ ورد کریں گے تو تزکیہ قلب حاصل ہوگا، خوف الہی پیدا ہوگا، جب خوف الہی پیدا ہوگا تو خود بخود آپ کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عرش کے سائے تلے ایک ستون پیدا فرمایا ہے۔ عرش اعظم کے سائے تلے ایک نورانی ستون ہے۔ جب کوئی بندہ مومن کلمہ پاک پڑھتا ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو وہ ستون جوش میں آتا ہے اور وہ گردش کرنے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے۔ تو اللہ اسے کہتا ہے کہ جھومنا بند کر دے، ساکن ہو جا۔ تو ستون مچڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، میں کیسے ساکن ہو جاؤں؟ اب تک تو نے کلمہ پاک پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا، میں کیسے ساکن ہو جاؤں؟ میں اس وقت تک ساکن نہیں ہوں گا جب تک تو کلمہ پاک کا ورد کرنے والے کے گناہ معاف نہیں کر دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے ستون جا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اللہ معافی کی بشارت دیتا ہے تو ستون خاموش ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی متعدد روایتیں ہیں، اگر ان روایتوں کو بیان کیا جائے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میں اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں۔ تو تزکیہ قلب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، اور کلمہ پاک کا ورد جاری رکھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ رب العزت کے ذکر کے جو بھی طریقے، ان طریقوں کو اپنائیں، تزکیہ قلب حاصل ہو جائے گا، دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر نہ کر سکیں، اوراد و وظائف زیادہ یاد نہ ہو، اور کثرت کے ساتھ ذکر نہ کر سکے، اس کی سخت طاقت نہ ہو، تو پھر آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے بھی دل پاک ہوتا ہے، گناہوں کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور انسان کامل ہو جاتا ہے۔ تو خود ذکر کرنے سے بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے جو ذاکر بندے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، صوفیاء ہیں، علماء ظاہر، علماء باطن، ان کی باغ میں رہنے سے بھی تلقی تزکیہ قلب حاصل ہوتا ہے، اور ان کی نگاہوں سے بھی دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کی نگاہوں سے بھی دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور دل بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اگر وقت ہوا تو اور حدیثیں بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے کیسے تزکیہ قلب حاصل ہوتا ہے۔ اب آج تو اللہ والے ویسے نہیں رہ گئے ہیں کہ ایک نگاہ ڈال دیں تو دل صاف پاک و صاف ہو جائے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، خرافات کا دور ہے، فساد کا دور ہے، اور ہر طرف فتنے ابھرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے پرفتن ان کی بارگاہ میں رہ کر تزکیہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کو نظر نہ آئے تو آپ کے علاقے کے جو بھی اہل سنت والجماعت میں سے بڑے عالم دین ہوں ان کی بارگاہ میں جائیں, ان کی صحبت میں رہیں. ان کی صحبت میں رہنے سے بھی بہت سی باتیں معلوم ہوں گی, تزکیہ قلب ان شاء اللہ حاصل ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کسی لڑکی کا عاشق ہو گیا تھا, اور جب بھی اس عورت کو دیکھتا تھا ٹھہر جاتا تھا, ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ اس عورت نے اسے کہا کہ آپ روزانہ جب بھی میں گزرتی ہوں مجھے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو یہ عاشق کہتا ہے کہ میں تمہارا محبوب ہوں, تم سے محبت کرتا ہوں, تمہارا عاشق ہوں, تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس خاتون نے کہا ایک شرط ہے, اگر وہ شرط پوری کر دو تو میں تم جو کہو گی وہ کروں گی. تو وہ شخص کہتا ہے جو کہو کروں گا. تو خاتون کہتی ہے فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, جاؤ 40 دن ان کے پیچھے نماز پڑھ لو, 40 دن نماز پڑھنے کے بعد تب تم جو کہو چاہو گی میں کروں گی, تمہاری ہر خواہش تمہاری ہر مرضی پوری کروں گی. وہ مرد کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں 40 دن تک کہاں جا کر نماز پڑھتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے جب 40 دن ہو جائیں تو اسی مقام پر تمہاری میری ملاقات ہوگی. اس کے بعد وہ مرد چلا جاتا ہے, نماز پڑھنا شروع کرتا ہے. فاروق اعظم کی بارگاہ سے دور رہتا تھا, ان کی صحبت سے دور رہتا تھا, لیکن جب نمازیں پڑھنا شروع کیا فاروق اعظم کی امامت میں اور فاروق اعظم کی اقتدا میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے دن کی دنیا بدلتی جاتی ہے. ایک دن ہوتا ہے, 2 دن, 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, اس طریقے سے 40 دن مکمل ہوتے ہیں. ادھر اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے, دل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے, اور جو عشق مجازی کا وہ حامل ہو چکا تھا, وہ مجازی عاشق ہو چکا تھا, وہ حقیقی عاشق ہو جاتا ہے, وہ مجازی محبت نکل جاتی ہے اور اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں جلوہ گر ہو جاتی ہے, دل میں گھر کر جاتی ہے. 40 دن گزرتے ہیں, اب اس کی حیات بدل جاتی ہے, اس کی حقیقت بدل جاتی ہے, اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. 40 دن کے بعد جب وہ اسی گلی سے گزر رہا تھا, وہ عورت دیکھتی ہے اور بلاتی ہے اور کہتی ہے میں وعدے کے حساب سے یہاں کھڑی ہوں, اب بتا کہاں چلنا ہے. وہ چہرہ جھکائے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے, میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا, تم کو تمہاری جائے نظر اٹھانا نہیں چاہتا ہوں. تو وہ عورت کہتی ہے معاملہ کیا ہے, اب تک تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے, ملفت کا دعویٰ کر رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, آج تم دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو. تو اس نے کہا فاروق اعظم نے دل کی دنیا بدل دی ہے, فاروق اعظم کی صحبت میں رہنے کے بعد میرے دل میں حضور کی محبت جلوہ گر ہو گئی ہے, حضور کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا ہے, اور عشق مجازی نکل گیا ہے, میرا دل روشن و تابناک ہو گیا ہے, اب مجھے کسی اور محبوب کی, کسی اور معشوق کی حاجت ہی نہیں رہ گئی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے اس طرح تزکیہ قلب حاصل ہوتا ہے, اور اس طرح دل کی صاف, دل کو صفائی حاصل ہوتی ہے, تزکیہ قلب بھی حاصل ہوتا ہے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, یہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ اسلام مذہب ختم ہو جائے. یہ سوچ کر میں نے خنجر لیا اور کہا جیسے ہی محمد موقع ملے گا میں محمد پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دوں گا, مار دوں گا. یہ فضالہ حضور کی تلاش میں نکلتے, فرما یہ کہتے ہیں مسلمان ہو جانے کے بعد پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نکلتا اور میں دیکھتا کہ حضور کہاں. ایک مرتبہ مجھے موقع مل گیا, دیکھا کہ حضور خانہ کعبہ کا طواف کرے, تنہا ہے, آس پاس کوئی نہیں ہے. فضالہ کہتے میں خنجر لے کر جاتا ہوں اور خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جیسے ادھر سے محمد گزریں گے میں پیچھے سے حملہ کر کے ان کو مار دوں گا. فضالہ خنجر لے کر کھڑے ہوتے ہیں, حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور حضور نے فضالہ کو دیکھ لیا اور فضالہ کو دیکھنے کے بعد قریب بلایا اور کہا کہ اے فضالہ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ, دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ کے عذاب سے محفوظ معمول ہو جاؤ؟ اے فضالہ کیا تمہارا یہ وقت اب تک نہیں آیا؟ فضالہ کہتے ہیں حضور نے اتنا کہا تو میرے بدن میں کپکپی تاری ہو گئی, میں لرزہ برندام ہو گیا, میرے ہاتھوں سے چاقو چھوٹ گیا, چاقو زمین میں گرتا ہے. حضور میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور سینے پر ہاتھ مارنے کے بعد کہتے ہیں اللہم ارحم الغلہ, اللہم ارحم الغلہ من قلب فضالہ, اے اللہ فضالہ کے دل سے بغض و حسد کو نکال دے. حضور نے ہاتھ پھیرا, اسی وقت انقلاب پیدا ہوتا ہے, میرا دل روشن و تابناک ہو جاتا ہے اور میرے دل سے گناہوں کی گندگی دور ہو جاتی ہے, کفر و شرک دور ہو جاتا ہے, میں اسی وقت حضور کے قدموں میں گرتا مسلمان ہو جاتا ہوں. فضالہ کہتے ہیں میں جب مسلمان ہو گیا تو جس گلی سے میں آتا تھا اسی گلی میں ایک خاتون رہتی تھی, مسلمان ہونے سے پہلے ان سے میرے تعلقات تھے, اور جب میں مسلمان ہوا ابھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے, ایک وقت کا روزہ نہیں رکھا, کوئی عبادت نہیں کی, ادھر حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا, ادھر اسی گلی سے گزر رہے ہیں, انقلاب کیسے پیدا ہوا دیکھیے آپ. وہی خاتون دروازے پر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی. فضالہ کہتے ہیں میں نے دیکھا, چہرہ میں نے پھیر لیا اور میں سر جھکا کر وہاں سے نکلنے لگا تو خاتون مجھے دیکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں, تعجب کرتے کہ آج فضالہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. میں جب آگے گزر گیا تو فضالہ میں کہتے ہیں اس خاتون نے مجھے آواز دی کہ اے فضالہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے, تم جب بھی ادھر سے جاتے تھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے, مجھ سے محبت کا اظہار کرتے تھے, تم میرا دیدار کیے بغیر تمہیں قرار نہ آتا تھا, آج کیا وجہ ہے کہ تم مجھے دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہو اور سر جھکا چلے جا رہے ہو, مجھ سے کیا کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ تو فضالہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کوئی غلطی نہیں ہوئی, کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, میں نے تم سے اس وقت محبت کی تھی جب میں کفر و شرک میں آلود تھا, جب میں کفر و شرک میں مبتلا تھا, جب میں حضور کے دامن سے آوستہ نہیں ہوا تھا, جب میرے دل میں حضور کی محبت جلوہ گر نہیں ہوئی تھی, آج میں نے حضور کا دیدار کر لیا ہے, انہوں نے دعا فرما دی ہے, میرے سینے پر ہاتھ پھیرا ہے تو دنیا کی محبت نکل گئی ہے, تیری محبت بھی نکل گئی ہے. حضور کا دیدار کر لینے کے بعد اب مجھے کسی حسن اور کسی جمال کو دیکھنے کی حاجت ہی نہیں رہ گئی ہے, لہٰذا جاؤ اپنا کام کرو اور تم کبھی فضالہ کو نہیں دیکھو گی, فضالہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. تو یہ تزکیہ قلبی ایسے حاصل ہوتا ہے. اور علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں, وَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ حدیث پاک ہے کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں, اور انبیاء کرام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے, وہ علم کا وارث بناتے ہیں. تو علماء دعوت و تبلیغ میں انبیاء کرام کے وارث ہیں, تو جب ہم علماء دعوت و تبلیغ میں انبیاء کرام کے وارث ہیں, چاہے وہ علماء ظاہر ہوں چاہے وہ علماء باطن ہوں, اور انبیاء کرام دلوں کی دنیا بدل دیا کرتے تھے ایک نگاہ سے ہاتھ پھیر کر دعا کر کے صحبت میں رہنے والوں کی دلوں کی دنیا بدل دیا کرتے تھے. تو جو انبیاء کرام کے وارث ہیں, جو حضور کے وارث ہیں, یا صوفیہ, یہ علماء, یہ اولیاء, یہ مشائخ, یہ پیران طریقت, یہ سب کے سب حضور کے وارث ہیں, چاہے وہ علماء ظاہر چاہے علماء باطن ہوں, تو حضور کی زندگی میں جو لوگ حضور کی بارگاہ میں تھے ان کو تزکیہ قلبی حاصل ہوتا تھا, تو آج جو حضور کے وارث ہیں ان کی صحبت میں رہنے والوں کو بھی تزکیہ قلبی حاصل ہوتا ہے, دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے اور دل پاک و صاف منظم اور مجلہ ہو جاتا ہے. لہذا ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے تزکیہ قلبی حاصل ہوتا ہے, اور ایک یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں رہنے سے تزکیہ قلبی حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف فرما دے, اور ہم سب کے دلوں کو روشن و تابدار فرما کر دنیا اور آخرت کامیاب و کامران کر. اعلان سماعت فرما لے. اٹھارہ مارچ 2015 بروز بدھ بعد نماز عشاء, سنی احمدی مسجد, ہل نمبر 2, غیبہ شاہ درگاہ روڈ, نارائن نگر, گھاٹ کوپر میں ایک عظیم الشان سادات کافی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے, جس میں فتح علامہ مولانا شاہ سید محمد غیاث الدین صاحب طبلہ قادری ترمذی تشریف لا رہے ہیں اور دیگر مشائخ اعظم تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اعلان یہ ہے کہ ہر ہفتے کے اس ہفتے بھی نور ایمان کا پرچہ شائع کیا گیا ہے, اور پاکی حاصل کرنے کے بہت اہم اہم مسائل ذکر کیے گئے ہیں, جاتے جاتے ایک ایک پرچہ لیتے جائیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھیں. اور کچھ ہزار دعاؤں کی درخواست کی ہے, دعاؤں کی فہرست کافی طویل ہے, وقت طویل ہے, یاد النام نہ لیتے ہوئے آپ حضرت سورہ فاتحہ پڑھ لیں, تین سورہ اخلاص پڑھ لیں, اول آخر سورہ پاک پڑھ لیں, اس کے بعد دعا پڑھ جائے.